جمعرات 30 نومبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مسلم مخالف انتہا پسند برطانوی تنظیم کی ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا، برطانیہ نے مذمت کی، ٹرمپ کا ترکی بترکی جواب۔ ایسے میں تجزیہ کار کہتا ہے،
یہ بہت ہی ڈینجرس روڈ پہ ڈونلڈ ٹرمپ لے جا رہے ہیں دنیا کو، اور اسے ہمیں روکنا ہے، اس کے خلاف ہمیں سٹینڈ بھی لینا ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی دائیں بازو کی برطانوی تنظیم کا مواد ری ٹویٹ کر کے غلطی کی ہے۔ وہ اپنے ترجمان کے اس معاملے پر بیان کے بعد پہلی بار عوامی پلیٹ فارم پر بات کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ اپنے طویل مدتی تعلقات برقرار رکھیں گے اور وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برطانیہ آنے کا دعوت نامہ واپس نہیں لیں گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2 تصادم کے دوران 5 مسلح شدت پسند مارے گئے، جبکہ کراس فائرنگ میں بھارتی فوج کا ایک کمانڈو بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ جھڑپوں کی جگہ پر لوگوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا کے مطابق ضلع بڈگام کے پخرپورہ قصبے میں فوجی آپریشن کے دوران مسلح شدت پسندوں کے ساتھ تصادم آرائی میں 4 شدت پسند مارے گئے، جس کے بعد علاقے میں مظاہروں کی لہر پھیل گئی۔ مظاہرین کے خلاف نیم فوجی اہلکاروں کی کارروائی میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ لائن آف کنٹرول کے قریبی ضلع بارہمولہ میں بھی ایک تصادم کے دوران ایک شدت پسند کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا۔ فوج اور پولیس نے حالیہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ رواں سال کے دوران 200 شدت پسند مارے گئے، تاہم ابھی بھی 200 شدت پسند سرگرم ہیں۔ حکومت نے شدت پسندوں کی صفوں میں گئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ واپس لوٹیں تو ان کے خلاف مقدمے واپس لیے جائیں گے۔
امریکہ نے تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے اپنے تعلقات ختم کر لیں، جن میں چین سے تیل کی برآمد بھی شامل ہے۔ یہ درخواست اقوام متحدہ میں تعینات امریکی سفیر نکی ہیلے نے ایک خصوصی اجلاس میں کی، جو شمالی کوریا کے دور تک مار کرنے والے میزائل کے حالیہ تجربے کے بعد بلایا گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کے عامر نے گزشتہ روز انتخاب کیا جس سے دنیا جنگ کے قریب آ گئی ہے۔ ہم نے کبھی شمالی کوریا کے ساتھ جنگ کا نہیں سوچا اور آج بھی ایسا ہی ہے، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو جارحیت کے مسلسل مظاہرے کی وجہ سے ہوگی، جس کا مشاہدہ ہم نے گزشتہ روز کیا، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو بغیر کسی غلطی کے شمالی کوریا کی حکومت بالکل تباہ ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور گرگاش نے مصر کے سابق وزیر اعظم احمد شفیق پر قاہرہ سفر کرنے پر پابندی عائد کیے جانے سے انکار کیا ہے۔ سبا ناز۔
احمد شفیق کا کہنا ہے کہ وہ مصر کے اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کو دیے جانے والے انٹرویو میں احمد شفیق نے کہا تھا کہ ان پر متحدہ عرب امارات سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، لیکن خلیجی ریاست کے وزیر خارجہ نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مصر چھوڑنے کے بعد سے متحدہ عرب امارات ان کی میزبانی کر رہا ہے، باوجود ان کے مخالفین کے تحفظات کے۔
نیپال اور انڈیا کے جنگلی حیات کے محکمے کے حکام نے رائل بنگال ٹائیگرز کا ایک مشترکہ سروے شروع کیا ہے۔ جنوبی نیپال کے نیشنل پارک سے شروع کی جانے والی یہ جانور شماری انڈیا کے شمال تک کی جائے گی۔ دونوں ممالک کے حکام ہزاروں کیمروں کی مدد سے ان راستوں کی نگرانی کریں گے جو یہ ٹائیگرز اپنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 2013 میں کیے جانے والی جانور شماری کے مطابق 200 ٹائیگرز نیپال میں موجود ہیں، جبکہ خطے میں ان کی تعداد 500 ہے۔ شام میں سرگرم امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ 500 افراد کو دمشق کے مضافات میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مشیر ایکلینڈ کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز کے محصور علاقے مشرقی ضلع غوطہ سے جو لوگ نکلنے کی اجازت کے منتظر ہیں، ان میں سے 9 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اور مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی شہری نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس واقعے کی وجوہات سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی شہری نے اپنے دفاع میں ان فلسطینی مظاہرین پر گولی چلائی جو احتجاج کے دوران اس کو پتھر مار رہے تھے، جبکہ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 48 برس کے کسان کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ کھیتوں کا رخ کر رہے تھے۔ اور ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 40 برس کی عمر سے پہلے ہی مردوں کے بالوں کا گر جانا اور سفید ہو جانا دراصل ممکنہ طور پر دل کے عارضے کی نشاندہی کرتا ہے۔ فرحت جاوید۔
انڈیا میں 2000 افراد پر کی گئی تحقیق سے علم ہوا ہے کہ جو لوگ دل کی شریانوں کے عارضے میں مبتلا تھے وہ وقت سے پہلے ہی گنجے ہو گئے یا ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ تحقیق یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی نے کی ہے۔ ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन से मुंसलिक डॉक्टर माइक नेप्टन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इस तहकीक से जाहिर होता है कि वक्त से पहले बालों का गिरना और सफेद होना दिल के आरजे के पैदा होने और बढ़ने की अलामत के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन उनका कहना था कि इसके बाद अपना तर्ज जिंदगी बदलते हुए खतरे की दूसरी निशानियों जैसा कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फिशारे खून को कंट्रोल करना चाहिए।
ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی حکام کے ساتھ جھڑپوں میں 5 شدت پسند ہلاک۔ اس کے علاوہ آپ کی بات اور دیگر موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور تجزیے سے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے سے کہا ہے کہ وہ اپنی توجہ برطانیہ میں موجود دہشت گردوں پر رکھیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم مے نے برطانیہ کی ایک اسلام مخالف اور انتہا پسند تنظیم بریٹن فرسٹ کی 3 ویڈیوز کو دوبارہ ٹویٹ کرنے پر صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ان کے اس اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر پر چند ویڈیوز شیئر کرنے پر تنقید کے جواب میں امریکی صدر نے اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ اپنی توجہ ان پر نہ رکھیں بلکہ برطانیہ میں ہونے والی تباہ کن بنیاد پرست اسلامی دہشت گردی پر دھیان دیں۔ اس حوالے سے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے صدر ٹرمپ کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے کہ ٹریزا مے اور دیگر بڑی تعداد میں عالمی رہنما یہ جانتے ہیں کہ واقعی ایسے خطرات موجود ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ کی طرف سے ان ویڈیوز کو ری ٹویٹ کرنے پر برطانوی پارلیمان کے ایک ممبر اور خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن ندیم زہاوی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
Well, I guarantee you that all the men and women who work in counterterrorism in the United Kingdom, across Europe, in the United States,
میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو مرد اور خواتین برطانیہ، پورے یورپ اور امریکہ میں اس داد دہشت گردی کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہوگا۔ یہ میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے خارجہ امور کی کمیٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے ان ملکوں کا دورہ کیا ہے جہاں پر ہم داعش اور دوسری شدت پسند تنظیموں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت دل برداشتہ ہوں گے کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ان کی بڑے پیمانے پر کاوشیں کار فرما ہیں، اور اس طرح کری ٹویٹ کا سلسلہ ان کی کاروائیوں میں رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔
امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم کیئر نے بھی کچھ ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ اسلام مخالف جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔
President Trump's actions are putting the lives and safety of American Muslim children and families.
صدر ٹرمپ کے اقدام امریکی مسلمان بچوں، خاندانوں کی زندگی اور سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر منافرت پر مبنی جرائم کو جنم دیتی ہیں، اور جب ایسی نفرت انگیز تقاریر خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف کی جاتی ہیں تو پھر ایسی فضا جنم لیتی ہے جو نفرت پر مبنی جرائم کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔
انتہائی دائیں بازو کی ایک برطانوی تنظیم کی طرف سے مسلمانوں کے بارے میں جاری کردہ 3 اشتعال انگیز ویڈیوز کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا گیا تھا، جس پر برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اشتعال انگیز ویڈیوز کو ری ٹویٹ کرنا غلط اقدام ہے، لیکن برطانیہ اہم معاملات پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھے گا۔ ان ویڈیوز میں مبینہ طور پر مسلمان افراد کو تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پہلی ٹویٹ بریٹن فرسٹ نامی گروہ کے نائب رہنما جیڈا فرینسن کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی طرف سے ان ویڈیوز کو ری ٹویٹ کیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا۔
یہ تھی نازیہ گلزار، اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے نامہ نگار ارم عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ ارم، یہ بتائیے کہ دونوں سربراہان حکومت کے درمیان زبانی جنگ کے بعد اب کیا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ برطانیہ کا دورہ کریں گے؟
جی بالکل، اس بارے میں ابھی تک جو برطانیہ سے اطلاعات ہیں وہ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دورہ منسوخ نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دورہ بڑے عرصے سے جو ہے تاخیر کا شکار ہے. اور اب یہ جو تازہ ٹویٹر پہ جاری جنگ میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ برطانیہ کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ وہ جو انہوں نے تنقید کی ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کا تعلقات پر کتنا اثر پڑے گا اس وہ جاننے کے لیے ایک تو ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے سرکاری ذراعوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دورہ جو ہے یا سفارتی تعلقات جو ہے ان کو کوشش کی جائے گی کہ اس تازہ جو ٹویٹر پہ جاری جنگ ہے اس کے حوالے سے اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو، کیونکہ برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر جو ہے ان کا گزارا نہیں ہے عالمی برادری میں، تو اس لیے ضروری ہے کہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تازہ ٹویٹر پہ جاری جنگ ہے اس کے کتنے اثرات ہو سکتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات پر، اور یہ جو دورہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ میں.
ارم یہ بتائیے کہ کیا صدر ٹرمپ کی یہ ایک سیاسی ضرورت ہے کہ وہ متنازع ٹویٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے؟
جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے بارے میں یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے تو وہ بغیر کسی سفارتی تعلقات یا نقصان کے اپنا موقف جو ہے وہ ٹویٹر پہ بیان کرتے ہیں، تو ان کا ٹویٹ کرنا حیران کن نہیں ہے. لیکن ان کا مسلم مخالف ایک ایسی آرگنائزیشن برٹن فرسٹ جس کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے برطانیہ میں، اس کو ری ٹویٹ کرنا یہ ایک نیا پہلو ہے ان کی سفارتی سوچ یا سمجھ بوجھ کو اگر دیکھا جائے تو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو ٹویٹر سے روکنا بہت مشکل ہے، اور وہ خود یہ کہتے آئے ہیں کہ اب جو ہے 21ویں صدی ہے اور 21ویں صدی میں جو ہے پریزیڈنٹس کو جتنے بھی پریزیڈنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹویٹر پہ آ کے لوگوں سے ڈائریکٹ بات کریں. اور آئی تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے ٹویٹر کا اتنا استعمال کیا ہے کہ ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں اکثر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ان سے ٹویٹر لے لیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ ٹویٹر کی بجائے اپنی پالیسیوں پہ فوکس کریں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹویٹر پہ اپنا موقف دینے سے کبھی کتراتے نہیں.
چلیں ارم، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹویٹر اب لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کے بعد امریکہ کی سیاسی جماعتیں، وہاں جو سیاسی لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے اس اقدام پر؟
جی، اس پر کافی رد عمل سامنے آ رہا ہے، چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، بیشتر نے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اگر اس طرح کی ٹویٹس کی جائیں گی تو اس سے مزید جو ہے انتشار پھیلے گا اور مزید پولرائزیشن پھیلے گی امریکہ میں، جہاں پر پہلے سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر لوگ جو ہیں اس رائے رکھتے ہیں کہ شاید اس سے آپسی تعلقات جو کمیونٹیز کے ہیں ان پر اثر پڑ سکتا ہے. اگر ہم سینیٹر جان مکین کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ وہ حیران ہے کہ ایک صدر اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں. سینیٹر ہیچ جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی بہترین رہنماؤں میں جو ہے وہ یو کے کی پرائم منسٹر کا شمار ہوتا ہے اور وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں. پھر ایک اور جو مسلمان امریکی مسلمان ڈیموکریٹ ہیں جو کہ کانگریس کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ وہ ریزائن کریں، کیونکہ عمر وائد جو ہیں وہ ایک مسلمان ہیں، امریکی مسلمان، اور وہ ان کے سینٹیمنٹس سے ہرٹ ہوئے ہیں. تو بیشتر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی ٹویٹس کا ایک تو یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہے جو ٹویٹس کے اندر جو ویڈیو موجود ہے یا جو کانٹینٹ موجود ہے اس کے علاوہ، اور پھر اگر ایک پریزیڈنٹ بغیر کسی کریڈیبلٹی کے یا کسی تصدیق کے اس طرح کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں جن کے 40 ملین فالوورز ہیں، تو 40 ملین فالوورز کو انفارمیشن جانا غیر مصدقہ، اس کے بارے میں سوالات لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے گروپ کی، ایک ایسے آرگنائزیشن کو ری ٹویٹ کرنا جس کو جو کہ اسلام مخالف ہے اور جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سب سے دنیا کی جو ہے پاورفل اور اگر پاورفل ملک کے صدر اس طرح کی ری ٹویٹ کریں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی امکان ہے کہ تعلقات پہ بھی اثر پڑے گا اور مسلمان امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے.
جی، واشنگٹن اسٹوڈیو سے ارم عباسی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس نئے قضیے کے تناظر میں میں نے یہاں برطانیہ میں ریممبرنگ سربرینٹسا نامی تنظیم کے سربراہ وقار اعظمی سے بات کی. یہ تنظیم 90 کی دہائی میں بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں قائم کی گئی ہے، اور نسلی یا مذہبی امتیاز یا منافرت کی بنیاد پر پھر سے کسی ایسی ہولناکی کو روکنے کے لیے سرگرم ہے۔ میں نے وقار اعظمی سے پوچھا کہ برٹن فرسٹ نامی تنظیم ہے کیا؟
برٹن فرسٹ نامی تنظیم ایک انٹی مسلم اسلاموفوبک نیشنلسٹ ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی ہے برطانیہ میں، جس کے لیڈرز جیڈا فرانسس اور پول گولڈنگ ہیں، اور دونوں لیڈرز جیل جا چکے ہیں۔ ان کی ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ وہ مسجدوں میں جا کے لوگوں کو ہراس کرتے ہیں، اور اسلام مذہب اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اور جتنی بھی ان کی سپیچز ہیں، جتنی بھی ان کی ٹویٹس ہیں یا سوشل میڈیا میں یا ویب سائٹ پہ ان کے جو آرٹیکلز ہیں، وہ بہت ہی ریسسٹ اور اسلاموفوبک اور ایکسٹریمسٹ مٹیریل رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت یعنی اٹس ناٹ جسٹ اگینسٹ دا لا، لیکن یہ کہ یہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ اس کے جو دو رہنما ہیں اس تنظیم کے، جو نسل پرست بھی ہے اور اسلام سے نفرت بھی کرتی ہے، اس کے دو رہنما جیل جا چکے ہیں، تو وہ کس جرم میں انہیں جیل جانا پڑا تھا؟ سزا کس جرم میں سنائی گئی تھی؟
سزا جو ہے ان کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں پہ جو ریسزم اور اسلاموفوبیا پھیلائیں، تو دو ان پہ دو کیسز ہوئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ لوٹن میں یہ مسجدوں میں جا کے لوگوں کو ہراس کرتے اور انٹی مسلم ہیٹرڈ پھیلاتے، جو ان کے الفاظ اور جو کچھ وہ اسپیچز کرتے تھے اس کی وجہ سے، یعنی ہیٹرڈ ہیٹ اسپیچ کی وجہ سے۔ اور دوسرا کیس ہوا تھا کہ ایک بچی تھی جو حجاب پہنتی تھی لوٹن میں، اس کو انہوں نے بہت ہی برا بھلا کہا اور کہا کہ تمہارا تم سب مسلمان جو ہے ریپسٹ ہو، تم اپنی عورتوں کو صرف اور صرف اس لیے حجاب پہناتے ہو کہ تمہارے مسلمان جو آدمی ہیں وہ اپنے سیکشل ارجز کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا مذہب، تمہارا کلچر، سب کچھ جو ہے بہت ہی برا ہے، اس طرح سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں بہت ہی اسٹرانگ ریس ایکوالٹی لیجسلیشن ہے، اگر کوئی بھی ریلیجس انسائٹمنٹ ٹو ریلیجس ہیٹریڈ یا ریس ہیٹریڈ کوئی پھیلاتا ہے تو اس کو یہ کرمنل افینس ہے، اس کو جیل ہو سکتی ہے، اور ان دونوں کو فائن بھی ہوا ہے اور جیل بھی ہوئی ہے۔
تو وقار اعظمی صاحب، جس طرح کے خیالات یا جس طرح کی فکر سوچ اس تنظیم برٹن فرسٹ کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برطانیہ میں کتنی مقبول ہوگی، کتنے حلقوں میں یا طبقات میں اسے پسند کیا جا رہا ہے؟
برطانیہ میں وہ بہت ہی تھوڑے لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں، میجورٹی جو لوگ ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا، ان کو جو سپورٹ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، دیکھیے 45 ملین ٹویٹر فالوورز ہیں۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سب سے مضبوط اور پاورفل ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے جو ہے ان کو جو سپورٹ دیا ہے، اب ان کی پوری دنیا میں ان کے فالوورز ہوں گے، پوری دنیا میں ان کا نام ہوگا، اور اس کو سپورٹ دے کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسٹریمزم کو پھیلایا ہے اور اینٹی مسلم ہیٹرڈ کو پھیلایا ہے، جو سب کے لیے بڑی شاکنگ بات ہے۔ یہ بہت ہی ڈینجرس روڈ پہ ڈونلڈ ٹرمپ لے جا رہے ہیں دنیا کو، اور اسے ہمیں روکنا ہے، اسے ہمیں اس کے خلاف ہمیں سٹینڈ بھی لینا ہے۔
آپ نے کہا کہ اس کے خلاف سٹینڈ لینا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے، کیسے؟
کئی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو جیسے برطانیہ میں تھریزا مے جو ہماری پرائم منسٹر، انہوں نے بھرپور کنڈیم کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا نہ، یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے، جتنے ممالک ہو وہ کنڈیم کریں، عام جو لوگ ہیں امریکن ایمبیسیز کو خط لکھیں، کنڈیم کریں کہ دس از دا روڈ آف نازیزم۔ ہٹلر بھی ایک پاپولر ووٹ کی وجہ سے الیکٹ ہوا تھا، لیکن اس نے جو جینوسائڈ، جو ہولوکوسٹ کیا، 6 ملین جیوز کا قتل کیا، وہ بھی پاپولر ووٹ پہ تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی ووٹ پہ جا رہا ہے۔
یہ تھے 90 کی دہائی میں بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں قائم تنظیم ریممبرنگ سربرینیزا کے سربراہ وقار اعظمی۔ یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ کی ایک ایسی اسلام مخالف تنظیم جس کے ٹویٹس کو امریکی صدر نے دوبارہ ٹویٹ کیا، خود برطانیہ میں کتنی مقبول ہے؟ میں نے برطانیہ کے دارالعمرہ میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن لارڈ قربان حسین سے پوچھا کہ ان کے خیال میں برٹن فرسٹ کا برطانیہ میں اثر و نفوذ ہے کتنا۔
برطانیہ میں برٹن فرسٹ تو نئی آرگنائزیشن رائٹ ونگ کی سامنے آئی ہے، اس سے پہلے رائٹ ونگ کئی ناموں سے برطانیہ میں سر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا ہے، نیشنل فرنٹ کے زمانے سے لے کر کے، پھر بی این پی بنی، اس کے بعد اب یہ برٹن فرسٹ کے نام سے رائٹ ونگ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی فالوئنگ اتنی زیادہ نہیں رہی ہے اس کے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی، مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح برٹش جو پبلک ہے، جنرل پبلک، وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کمیونٹی ہے اور جس طرح کمیونٹی یہاں مل کر کے رہ رہی ہیں، مجھے امید تو نہیں ہے کہ یہ زیادہ کوئی پاپولارٹی حاصل کر پائیں گے۔ نیور دلیس چونکہ اسلامو فوبیا زوروں پہ ہے پورے یورپ میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اور خاص کر کے امریکہ میں، تو اس اعتبار سے یہ ان کی خواہش ہوگی کہ تاکہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں برطانیہ میں جو رائٹ ونگ کے ویوز ہیں ان کو بڑھاوا ملے اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل پبلک کے ساتھ مل کر کام کیا جائے تو ان کے اثر رسوخ کو زیادہ بڑھانے سے روکا جا سکتا ہے۔
تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کی جانب سے برٹن فرسٹ کی ایک ناپسندیدہ ویڈیو کلپ کو ری ٹویٹ کرنے سے برطانوی سیاسی ماحول پر کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟
امریکی صدر کی اس ٹویٹ سے یقیناً ایک رائٹ ونگ جو لوگ ہیں ان کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی، اور جو لوگ رائٹ ونگ کے جذبات سے متاثر ہیں ان کو بھی شاید وقتی طور پر یہ تھوڑا یعنی ملے گا ایک سہارا، اور یہ نہایت ہی کنڈیمیبل بات ہے۔ امریکہ کے صدر کو یہ قطعی طور پر زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی انتہا پسند جو ہے تنظیمیں ان کی حمایت کر رہے ہیں یا اس قسم کے نظریات کی وہ حمایت کریں، اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ جنرل جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں کنزرویٹو پارٹی ہو، لیبر ہو، لبرل ڈیموکریٹ ہو یا اسکاٹش نیشنل پارٹی ہو، ان میں ان پارٹیوں میں اس طرح کی جو رجحانات ہیں یہ نہایت ہی کم، نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے آپ کو، اور برٹش جنرل پبلک جو ہے اس میں اس کو ایکسیپٹ زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاویور چونکہ امریکہ کے صدر کی طرف سے اس قسم کی بات آئی ہے تو رائٹ ونگ نظریات رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک امید کا سہارا جو ہے یہ ضرور بنتے ہیں۔
تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ری ٹویٹ کیا اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس سے برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہوں؟
مجھے نہیں لگتا، چونکہ ہماری وزیراعظم نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے اس نے کہی، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ تعلقات کو، دو ملکوں کے مابین تعلقات پہ کوئی بڑا اثر اس سے پڑے گا۔
لیکن لارڈ قربان حسین صاحب، اس کے باوجود بہرحال مغرب میں اگر آپ دیکھیں، برطانیہ سے ہٹ کے مغربی دنیا میں آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی حد تک دائیں بازو کی جماعتیں مقبول ہو رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں مسلمان کیا کر سکتے ہیں یا مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں کیا کر سکتی ہیں کہ دائیں بازو کی اس مقبولیت کو روکا جا سکے؟
دیکھیے، ہم یہاں برطانیہ میں جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں، یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں انٹیگریشن جو ہے وہ تسلسل سے جاری رکھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا سبق دینے جا رہا ہوں میں اپنے لوگوں کو، یہ سلسلہ جاری رکھے۔ لوکل پالیٹکس میں دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ان میں ایکٹیو ہیں، کاؤنسلر بھی ہیں، ایم پیز بھی ہیں، لورڈز کے ممبران بھی ہیں، اور بھی دنیا ملک بھر کے جتنے شبہات زندگی ہیں اس میں جو مسلمان ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، اور ہمیں اگر ایکٹیولی لوگ ہمیں دیکھیں گے کمیونٹی کا حصہ بنتے ہوئے تو یہ جو ان کا نیریٹو ہے رائٹ ونگ کا، یہ خود بخود جو ہے یہ دم توڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ نیشنل فرنٹ آئی تھی، وہ بھی کچھ عرصہ تک انہوں نے اپنے آپ کو چلایا لیکن اس کے بعد وہ دم توڑ گئی۔ اس کے بعد برٹش نیشنل پارٹی آئی، وہ اس نے چند کاؤنسلر بھی ایک زمانے میں منتخب کروا لیے بلکہ، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ بھی اپنا دم توڑ گئی۔ اور مجھے امید ہے امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ جنرل پبلک اس طرح کے رائٹ ونگ کے جو نظریات ہیں اس کو زیادہ برداشت نہیں کرے گی. لیکن نیور دا لیس چونکہ اسلام فوبیا پورے یورپ میں زور پکڑ رہا ہے, اس سے مسلمان یہاں پہ خائف ضرور ہیں, اس سے مسلمان فکر مند ضرور ہیں. اور صرف فکر مند ہونا کافی نہیں ہے, مسلمانوں جو کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی نیا سبق نہیں دینے جا رہا ہوں, لیکن مجھے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان پورے ملک میں ایکٹیولی جو ہے وہ انگیجمنٹ کر رہے ہیں اپنے جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کے ساتھ, مین اسٹریم پبلک ہے جو اس کے ساتھ انٹریکشن جو ان کی ہو رہی ہے, جو انٹیگریشن ٹیک پلیس کر رہی ہے, اس سے ہم انشاءاللہ اس رائٹ ونگ کے جو انتہا پسندانہ رجحانات ہیں اس کا مقابلہ کر پائیں گے.
یہ تھے برطانیہ کے دارالعمرا میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن لارڈ قربان حسین. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رئیمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو ایک خط بھیجا ہے جس میں اس سے کہا گیا ہے کہ وہ تنازعات نمٹانے سے متعلق کمیٹی قائم کرے جو بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ نہ کھیلنے کا معاملہ دیکھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کافی عرصے سے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز نہ کھیلنے کا معاملہ آئی سی سی کی تنازعات سے متعلق کمیٹی کے سامنے پیش کرے گا. پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل کا کہنا ہے کہ اچھا ہوتا اگر وہ انٹرنیشنل میچ کھیل کر ریٹائر ہوتے. سعید اجمل کا کہنا ہے کہ مشکوک بالنگ ایکشن سے متعلق آئی سی سی کا قانون پاکستانی بالرز کے معاملے میں سخت رہا ہے اور اس ضمن میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ نہیں کیا. سعید اجمل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی مشہور گیند دوسرا غیر قانونی تھی. یاد رہے کہ سعید اجمل نے گزشتہ روز کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ نے فاسٹ بالر ٹیم سعودی کی جگہ میٹ ہینری کو ٹیم میں شامل کیا ہے. بھارت اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ہفتے کے روز سے دہلی میں شروع ہوگا. ایشز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہفتے سے ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا. انگلینڈ کے آل راؤنڈر بین اسٹوکس نے نیوزی لینڈ کی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے لیے کینٹربری سے معاہدہ کیا ہے. بین اسٹوکس برسٹل کے نائٹ کلب کے باہر جھگڑے میں ملوث ہونے پر حراست میں لیے گئے تھے, جس کے بعد سے وہ انگلینڈ کی ٹیم سے باہر ہیں.
وین رونی گوز فار آؤٹریجیس ایفرٹ. اوہ, واٹ اے گول بائی وین رونی. اٹس اے اسپیشل مومنٹ فار وین رونی. اٹس ہز فرسٹ ہیٹ-ٹرک ان دی ایورٹن کلر.
وین رونی کی ہیٹ-ٹرک نے ایورٹن کو پریمیئر لیگ میں ویسٹ ہیم کے خلاف 4 گول سے کامیابی دلا دی. آرسنل نے ہڈرسفیلڈ کو 5 گول سے ہرا دیا. لیورپول نے اسٹوک کو 3 گول سے شکست دی. چیلسی نے سوانسی کو 1 گول سے ہرایا, جبکہ مینچسٹر سٹی نے ساؤتھ ہیمپٹن کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کی.
کھیلوں کے حوالے کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک رہنما کہتے ہیں کہ پرامن بقائے باہمی کے لیے بھارت اور پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کا خاتمہ ضروری ہے. تفصیل ذرا دیر میں. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برٹن فرسٹ پارٹی نامی انتہائی دائیں بازو کی برطانوی تنظیم کا مواد ری ٹویٹ کر کے غلطی کی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دو تصادموں کے دوران بھارتی فوج کا ایک کمانڈو اور پانچ مسلح شدت پسند مارے گئے ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر یمن کا محاصرہ ختم نہیں کیا گیا تو وہ سعودی عرب کے اہم شہروں کو نشانہ بنائیں گے۔ باغی رہنما عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز کو معلوم ہے کہ ان اہداف کو کیسے نشانہ بنایا جائے جہاں زیادہ نقصان ہو۔ شام میں سرگرم امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ 500 افراد کو دمشق کے مضافات میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں فوری طبی مدد کی ضرورت ہے، اور مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی شہری نے ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے بھارت کے انتظام زیر انتظام کشمیر چلتے ہیں، جہاں سیکیورٹی حکام کے مطابق پانچ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور نے اب سے کچھ دیر قبل بتایا۔
جی دیکھیں، فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا کا کہنا ہے کہ دو الگ الگ جھڑپوں میں پانچ مسلح شدت پسند مارے گئے ہیں۔ پہلی جھڑپ جو ہے وہ ضلع بڑگام کے پکھرپورہ علاقے میں ہوئی، جہاں چار شدت پسند مارے گئے، اور فوج کا کہنا ہے کہ طویل تصادم آرائی کے دوران کراس فائرنگ میں خصوصی کمانڈو دستے کا ایک اہلکار بھی اس میں زخمی ہو گیا۔ اور دوسری جھڑپ جو ہے وہ شمالی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریبی ضلع بارہ مولہ میں سوپور قصبے کے قریب ہوئی، جس میں ایک مسلح شدت پسند کے مارے جانے کی اطلاع ہے، دعویٰ کیا گیا ایسا فوج نے۔ تو کل ملا کے پانچ شدت پسند مارے گئے ہیں۔
اچھا ریاض، بھارت کی مرکزی حکومت نے کچھ عرصے پہلے مذاکرات کے لیے ایک انٹرلوکیوٹر کا تقرر کیا تھا اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے کی بات کی گئی تھی، تو اس کے بعد کیا مزاحمتی دھڑے ہیں ان کی طرف سے جھڑپوں میں، حملوں میں کچھ کمی آئی تھی، یا صورتحال بدستور ویسی ہے جیسے اس سے پہلے تھی؟
جی دیکھیں، یہ عمل ہی پورا ابہام کا شکار رہا شروع سے ہی، کیونکہ دینیشور شرما کے بارے میں خود بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہ کہا کہ انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کن سے بات کریں گے کن سے نہیں کریں گے۔ انہوں نے کسی طرح کا ایسا کوئی دعوت نامہ جاری نہیں کیا، نہ ہی مذاہبی قیادت جو یہاں مسلح شدت پسندوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو حریت کانفرنس کی متحدہ قیادت ہے جس میں سعید علی گیلانی ہیں، امیر اعظم فاروق ہیں اور یاسین ملک ہیں، تو اس طرح کا کوئی انڈیا نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے تو 25 اکتوبر کو ہی، یعنی ایک دن بعد ہی جب حکومت ہند نے یہ اعلان کیا تھا، اس عمل کو غیر سنجیدہ قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ہفتے تک حریت کانفرنس نے خاموشی اختیار کر لی، اور ایسی توقع کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح کا کوئی بریک تھرو ہوگا نئی دلی کی طرف سے، لیکن ایسی کوئی بات جب سامنے نہیں آئی تو حریت کانفرنس کی قیادت نے بھی کہا کہ یہ تو وقت گزاری کا عمل ہے، غیر سنجیدہ عمل ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے دلی کی طرف سے جب ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے تو وہ اس کا ہدف جو ہے وہ مسلح مزاحمتی قیادت بھی نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ بہت پہلے ہوا تھا کہ جب حکومت ہند نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ ہم یک طرفہ طور پہ شدت پسندوں کے خلاف آپریشنز کو روک لیتے ہیں، اور اس کے بعد حزب المجاہدین نے سیز فائر کیا تھا اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوا تھا۔ یہ مذاکرات کا عمل ماضی کے ایسے مذاکراتی ادوار سے بالکل مختلف ہے۔
سری نگر سے یہ تھے نامہ نگار ریاض مسرور۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دو مرتبہ وزیر منتخب ہونے والے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے رہنما سردار عتیق الرحمان خان نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن بقائے باہمی کے لیے بھارت اور پاکستان میں علیحدگی کی تحریکوں کو ختم ہونا اور ان کو ایک دوسرے کی مخالفت میں آکسیجن دینے کا عمل روکنا ضروری ہے۔ کچھ دن قبل جب کشمیری رہنما سردار عتیق الرحمان خان لندن آئے تو ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ان سے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے لیے، اعتماد سازی کے لیے کیا ہونا چاہیے۔
دیکھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی پرٹیننٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ اعتماد کے لیے کوئی ایسی کارڈیل ایٹماسفیئر کریٹ کرنی چاہیے، کوئی ایسی کنجینیل ایٹماسفیئر کریٹ کرنی چاہیے، کوئی ایسے کشمیر سینٹرک اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات بحال ہو کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں، مذاکرات کی میز پر جب بیٹھیں تو اس یا بیٹھ کے ہی بیٹھنے کے بعد ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم ہر اچھی بری بات کو، ہر اچھی بری تجویز کو، ہر سخت اور نرم تجویز کو، فارمولے کو ہم میز پہ لا سکیں، گفتگو کر سکیں۔ کوئی آپ کو قابل قبول نہ ہو، کوئی مجھے پسند نہ ہو، وہ بات کی بات ہے، بھلے جیسے بھی، لیکن شروعات کے لیے ہم ہر قسم کی گفتگو کر سکیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا عمل بے حد ضروری ہے، جس قدر جلد ممکن ہو یہ ناگزیر ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور وہاں پر آپ کے انتظامی معاملات پر آ رہا ہوں, آپ اس کے روح رواں رہے, آپ ارباب حل وقت آپ کے ساتھ رہے, قافلہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. اب کچھ عرصے سے آپ کو ڈچ کر دیا گیا ہے, وہاں پر آپ نہیں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اپنی طرف سے جس کو مناسب سمجھتی تھی وہ وہاں پر لے آئی ہے آ کر کے آپ کو, تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ صورتحال بڑی سمپل ہے, کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جب بھی پاکستان ہندوستان کی نیت اس معاملے پر خراب ہوتی ہے کہ کشمیر پر کوئی ناجائز سودے بازی کرنی ہے, تو دو باتیں روز اول سے ہو کے آئی ہیں, اس طرف مسلم کانفرنس اور اس طرف نیشنل کانفرنس, جب ابھی اے پی ایس سی نہیں تھی, ٹی ایچ کے نہیں تھی, اس سے پہلے کی بات کروں.
ٹھیک ہے,
تو ان دو جماعتوں کی گردن کٹی ہے پہلے ہی روز, جس روز کے دو اسلام آباد اور دہلی کی حکومتوں کی نیتیں خراب ہوئی.
پھر سے کہیں, جس دن اسلام آباد
اور دہلی کی دو حکومتوں کی
نیت خراب ہوئی,
نیت کشمیر پر خراب ہوئی,
مراد
یہ کہ کوئی سودے بازی کرنی ہے, یونائٹڈ نیشن کے اس سے ریزولوشن سے ڈپارچر کرنا ہے, کشمیریوں کو ایسوسیٹ نہیں کرنا, کوئی پیسفل سولوشن نہیں کرنا, لین دین کرنا ہے, اس کو بیک برنر پہ ڈالنا ہے, فریز کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب بھی ایسا کوئی سلسلہ ہوا تو تھرو آؤٹ روز اول سے لے کے اس وقت تک آپ دیکھتے چلے آئیے کہ اس طرف مسلم کانفرنس اور لائن آف کنٹرول کے اس طرف جے اینڈ کے میں نیشنل کانفرنس, ان دو جماعتوں کی گردنوں کو پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں نے ان کی گردنوں کو کاٹنے کی کوشش کی.
اچھا, جب آپ اتنا کھل کر کے بول رہے ہیں تو مجھے بھی ہمت اور حوصلہ مل رہا ہے کہ میں آپ سے دو ایک سوال اور اس میں کروں نا. تو جو پی ایم ایل نون کی طرف سے راجہ فاروق حیدر کی انتظامیہ آئی ہوئی ہے, وہ جو انضمام اسلام چل رہا ہے, وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟
دیکھیے, وہ انتظام اور انسلام ہماری نظر سے اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب اسے فاروق حیدر چلا رہے ہوں, جب اسے چلا ہی پاکستان سے نواز شریف صاحب اور رائیونڈ سے چلایا جا رہا ہو, جب آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کو کبھی لاڑکانے سے کبھی رائیونڈ سے رن کیا جا رہا ہو, تو اس کو آپ مظفر آباد کے نقطۂ نظر سے دیکھ نہیں پائیں گے کبھی بھی. ٹھیک, اس کا ٹرو پرسپیکٹیو دکھائی نہیں دے گا. یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہیں یہ جماعتیں. دیکھیے, میں یہ گزارش کرتا ہوں, آسان عام جو آپ کے سامعین ہیں, ویورز ہیں, ان کے لیے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ فرض کریں کسی وقت راجہ فاروق حیدر صاحب کشمیر پر بات کرتے
ہیں,
اگر اسی وقت سائملٹینیسلی یا دو دن بعد نواز شریف صاحب بات کریں تو ویٹو ہو جاتی ہے, نہیں ہو جاتی؟
نہیں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, میں اس میں
میں اور گزارش کر رہا ہوں, میں اپنے تئیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے سوال کا خود جواب دے رہا ہوں کہ اگر فاروق حیدر صاحب کی بات کے جواب میں اگر نواز شریف صاحب بات کریں گے تو وہ اس کو وہ بات نواز شریف صاحب کی بات سنی جائے گی. اسی طرح دوسری جماعت کو, تیسری جماعت کو, اسٹیٹ پارٹیز کا جو رول ہے ریاستی جماعتوں کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسٹیٹ کی آئیڈینٹی کو تحریر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ قائد اعظم سے بڑے لوگ نہیں ہیں کہ قائد اعظم نے کشمیر میں مسلم کانفرنس کو اپنی جماعت کہا اور 564 ریاستوں میں مسلم لیگ بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک ریاست چھوڑ دی. یہ ہمارا ایکسیپشنل آنر ہے, اعزاز ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں مسلم کانفرنس ہی ہماری جماعت کے طور پر رہے گی. لیکن بعد میں ان لوگوں نے اسے یکسر ڈپارچر کیا, ایک جماعت بنی, پہلی طرف کانگریس بنی, بی جے پی بنی, اس طرف پیپلز پارٹی بنی, پھر جماعت اسلامی بنی, پھر وہاں نون لیگ بنی, پھر پیپلز پارٹی بنی, اور اعلیٰ حضرت قیاس سملا اگریمنٹ کے بعد یہاں بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ جو سلسلہ تھا, اس کا آغاز اس طرف بائی دی وے بھٹو صاحب نے کیا سملا اگریمنٹ کے بعد. تو یہ جو سلسلہ تھا, یہ دیکھیے, اسلام آباد والوں کو بات کرنے کے لیے فارن آفس موجود ہے, دہلی والوں کو بات کرنے کے لیے فارن آفس موجود ہے, رولنگ پارٹی کو ایکسٹینڈ کر کے, الیکشن رگ کر کے, کشمیریوں کی آواز کو کمزور کر کے, تو دنیا میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو کشمیری آئیڈینٹی جو ہے وہ پاکستان ہندوستان دونوں کے انٹرسٹ میں ہے.
کشمیر کا مستقبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیے بہت ہی اہم ہے.
دیکھیے, کشمیر کی امپورٹنس دن بہ دن بڑھ رہی ہے.
صحیح.
سی پیک ہماری سرزمین نے دنیا کی ایسے پروجیکٹ کو بیس مہیا کیا ہے جس کے ساتھ ساری دنیا کی اکانومی جڑنا چاہتی ہیں, فخر محسوس کرتی ہیں, لابنگ ہو رہی ہے, 400-600 کا ورکنگ گروپ بن گیا ہے چائنا اور امریکہ کا, امریکن پریزیڈنٹ کے دورے کے بعد. تو ساری دنیا کی اکانومی جس خطے کے ساتھ جا کے جڑنا چاہتے ہیں جس پروجیکٹ کے ساتھ, اس پروجیکٹ کی بنیادیں ہم خود مہیا کرنے والے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہیں. گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے وہ, کشمیر سے اور اس سارے علاقے کو کور کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کے, دیکھیے تین باتیں میں پرائرٹی میں کہتا ہوں, کہ جنوبی ایشیا کا مستقبل, محفوظ مستقبل, پاکستان ہندوستان کے بہتر تعلقات کے ساتھ وابستہ ہے. پاکستان ہندوستان کا بہتر مستقبل, پاکستان ہندوستان کا بہتر مستقبل مسئلہ کشمیر کے پورے حل سے وابستہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم سوویت یونین کے ڈسمیمبرمنٹ کے بعد کوئی ایسا ایڈونچر اس کے متعمل نہیں ہو سکتے کہ ہندوستان کو مزید کمزور کرنے کی کوئی کوشش اندر سے ہو یا باہر سے ہو. اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جتنی سیسیشنسٹ موومنٹس ہیں ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر, وہ بھی ایک دوسرے ملک سے آکسیجن لینے کے بجائے دم توڑ دیں. ان سب کا علاج یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن مذاکراتی حل ہو. مسئلہ کشمیر حل کی طرف جائے گا, ان کے تعلقات بہتر ہوں گے, ریسورسز لوگوں کی بہتری کی طرف ڈائیورٹ ہوں گے, ساؤتھ ایشیا ایک پیسفل ریجن بنے گا, سی پیک بھی ہوگا, اور پھر اور بے شمار منصوبہ جات بھی وہاں آرام سے چلیں.
70 سال گزر گئے, 3 نسلیں اس مسئلے میں بیت گئیں. شاعر شعر کہہ کے مر گیا, فلسفی فلسفہ دہرا کے مر گیا, مقرر تقریریں کر کر کے تھک گیا, صحافی رپورٹنگ کر کر کے تنگ آ گیا. کتنی جانیں جا چکیں, کتنا اصلہ کام آ چکا, یہ جو خواب ہے کتنے عرصے میں پورا ہو جائے گا؟
دیکھیے, قوموں کی زندگی میں دنیا کے جتنے بھی تجربات ہیں ان سب میں وقت ماپنے کا پیمانہ بہت مختلف رہا ہے. وہ دنوں, ہفتوں, مہینوں اور سالوں کے حساب سے تو ماپا نہیں جاتا دنیا کے کسی بھی بڑے واقعے کے اندر. لیکن یہاں پہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 6 لاکھ انسانی جانیں, ان کی قربانی, یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے. دس از اگینسٹ دی لا آف نیچر کہ آپ اتنی جانیں قربان کر دیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. سونر اور لیٹر 1.60 کروڑ کشمیریوں کو اپنا کے خود ارادیت ملنا ہے, اور وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنے مستقبل کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور اس خطے میں امن قائم ہونا ہے, اور یہی ایک راستہ ہے تباہ کن ایٹمی جنگ کے ٹالنے کا.
یہ تھے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق الرحمان. اور اب آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون کے مستعفی ہونے کے بعد مذہبی جماعتوں کی جانب سے دیے جانے والا دھرنا ختم ہوا. آئیے سنتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سننے والوں نے اپنی رائے ریکارڈ کرواتے ہوئے کیا کہا.
شاہد محمود لنگڑیال, ایڈوکیٹ, میرا نام ہے. کچھ ریاست اور فرد کے تعلق کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں. اس طریقے سے دھواں ساندھی کے ذریعے اور اس طرح لوگ جمع کر کے اور روڈ کو بند کر کے, سڑکوں کو بند کر کے, شہروں کو بند کر کے, میرا نہیں خیال یہ کسی طریقے سے بھی بنیادی انسانی تعلیمات کے حق میں ہے, یا جو بنیادی ریاستی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے مطابق ہے, یا جو ہمارے ایون اگر دین اسلام کی بات کریں تو اس کے مطابق بھی نہیں ہے.
میرا نام شوزہ بشکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمان کا حصہ ہیں, انہوں نے ایک قانون بنایا. اس قانون میں معمولی رد و بدل تھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر ایسا کر دیا تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم کو اعتماد میں لیا جاتا؟ پوری قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کی بنیاد پر اتنا بڑا فساد اس ملک میں ہوا اور اتنی بدنامی ہوئی, اور اس بدنامی میں تمام سیاستدان, تمام سیاسی جماعتیں اور وہ تمام حلقے جن کے پاس اختیار ہے, میری نظر میں برابر کے شریک ہیں, اور اس سے ایک ہی متاثرہ فریق ہے, اور وہ یہ ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے. ہم آئندہ اس خوف کا شکار ہو چکے ہیں کہ کیا خبر کہ کسی ایک مذہبی گروہ کو کوئی ایک بات بری لگے تو وہ 2-4 ہزار لوگ لے کر اسلام آباد پر چڑھ دوڑے, اور اس کے بعد ان کا جو جی چاہے وہ ریاست سے اور حکومت سے اور عوام سے اس طرح کی من مرضی تشریح چاہیں منوا لیں.
اور سنتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے ایک جوڑے کو برادری کے فیصلے کے تحت قتل کیے جانے پر ہماری ایک سامع جن کا تعلق صبح پنجاب کے شہر راولپنڈی سے ہے, کیا کہتی ہیں.
کراچی میں ہونے والا ریسنٹ کیس, پہلا تو یقیناً نہیں ہے, گرس کے نام سے ابھی تک پاکستان میں بے شمار جانے کا وائی چاہ چکی ہیں. مسئلہ میرے خیال سے غیرت کی ڈیفینیشن کا ہے جو پاکستانیوں کی سوسائٹی میں اتنی ڈیپلی انگریو ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے اور غیرت بس عورت کے دوپٹے سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہو جاتی ہے, اور جو بھی اتنے ایشوز ہیں وہ ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, اس میں کسی کی غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر گرون اپ انڈیویجولز, دو بڑے جوان لڑکا اور لڑکی ہیں جو اپنے ڈیسیجن خود کر سکتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے پسند کا نکاح کے باوجود اب ان کو مار دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال اس کی کوئی بھی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن قبول کرنی چاہیے, اور ان کو یقیناً سزا ملنی چاہیے تاکہ آگے اس طرح کے واقعات کو کم کیا جائے.
یہ تو تھیں کومل جنہوں نے پاکستان میں غیرت کے نام پر ہونے والے قتل پر اپنی رائے دی. اب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک سامع کا حکومت کی تعلیمی نظام سے متعلق بنائی گئی پالیسی کے بارے میں مشورہ دیتے ہوئے بھیجا گیا پیغام بھی شامل کرتے ہیں.
فائنلی سیال بات کر رہا ہوں. ہمارے جتنے سبجیکٹس ہونے چاہیے وہ اے سی سی سے اپروو تو ہوتے ہیں, لیکن اسی طرح ہمارے جو لیکچرارز ہیں وہ بھی اے سی سی سے ہی اپروول ہو کر کے آنی چاہیے. بعض اوقات ہماری یونیورسٹیز میں جتنے بھی ہمارے لیکچرارز ہوتے ہیں وہ وزٹنگ ہوتے ہیں اور اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں, دین وہ ہمارے لیے ایک مائنڈ سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں نہیں ملتی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی ٹیچر سٹاف دے پروفیسر دے وہ اپروڈ ہوں اور ان کی کوالیفیکیشن ساری چیز چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم تو ہم اعلیٰ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں تمام اسٹوڈینٹس کے مائنڈ میں, تمام ینگسٹر کے مائنڈ میں یہی چیز آتی ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی.
چلیے اب جاتے جاتے صبح خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ سے ایک سامعہ کا حکام بالا کو اپنے علاقے کے مسائل بتاتے ہوئے کی گئی درخواست بھی سنتے ہیں.
میرا نام ارشاد میر خان ہے, تحصیل لاچی اور گاؤں خدر خیل میرا گاؤں ہے. خاص طور بجلی کا ہمارا بہت سارا مسائل ہے اور دوسری کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی ہے. پانی ہمارے علاقے کا بہت بہت مصیبت ہے, بہت تکلیف ہے. لیڈیز جو ہے نا بہت دور دور سے لے کے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ وہ گیس بھی ہمارے گاؤں کے ساتھ تو 2-3 کلومیٹر کے ساتھ نزدیک گیس کا لائن لگا ہوا ہے, تو گیس بھی ہمارے گاؤں میں نہیں لگایا ہے انہوں نے. تو ہم حکومت والوں کو اپیل کرتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں پہ ہمارے علاقے گاؤں خدر خیل کا کوئی نہ کوئی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھ لیں اور اس کا کوئی حل کرا دیں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
رول ساؤنڈ کیمرا
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان میں صوبہ سندھ کے شہر خیرپور کے علاقے حسین آباد میں دو فریقوں کے درمیان تصادم میں 3 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں. لاشوں سمیت ایس ایس پی آفس کے باہر قومی شاہراہ پر دھرنے سے علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. کراچی سے نمنگا ریاض سہیل کی رپورٹ.
قادری تحریک کی جانب سے پیغمبر اسلام کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول کے سلسلے میں لبیک یا رسول اللہ ریلی خیرپور کی طرف جا رہی تھی کہ یونین کونسل حسین آباد کے گاؤں جانی بروڑوں کے قریب اس پر فائرنگ کی گئی. ڈی ایس پی کوٹ جی ثناء اللہ سرکی نے بی بی سی کو بتایا کہ 50-60 افراد پر مشتمل ریلی کے شرکا اور کالدن سپاہی صحابہ کے رہنما کے درمیان تلق کلامی اور نعرے بازی ہوئی, جس کے بعد سپاہی صحابہ کے رہنما کے نجی محافظوں نے فائرنگ کر دی, جس میں 3 افراد ہلاک اور 9 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو سول اسپتال خیرپور منتقل کیا گیا ہے, جہاں مقتولین کی شناخت ذوالفقار بروڑو, لطیف لینو بروڑو اور مشتاق بروڑو کے نام سے ہوئی ہے. ڈی ایس پی ثناء اللہ کے مطابق پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ دوسروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. قادری تحریک خیرپور کے رہنما حافظ مقصود قاسمی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے کارکن نہتے تھے. ریلی میں لاؤڈ اسپیکر پر نعت جاری تھیں اور کارکن نعرے لگا رہے تھے. ریلی جیسے ہی گاؤں سے روڈ پر آئی تو کالعدم تنظیم کی جانب سے اس پر فائرنگ کی گئی, جس میں 3 کارکن ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا قادری تحریک کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے احتجاج کیا جائے گا. بعد میں لاشوں سمیت ایس ایس پی آفس کے سامنے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا گیا. حکام نے قادری تحریک کے رہنماؤں سے مذاکرات کیے, جس میں انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ کالعدم سپاہی صحابہ کو کل 12 ربیع الاول کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جبکہ واقعے میں ملوث تنظیم کے سربراہ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. جبکہ جس مقام پر واقعہ پیش آیا ہے وہاں مدرسہ اور مسجد کو سیل کیا جائے گا. اس یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا. یاد رہے کہ خیرپور میں محرم کے 40 دنوں کے علاوہ ربیع اول میں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی رہتی ہے. جلوس کی گزرگاہوں اور جھنڈے لگانے پر فرقہ وارانہ تنظیموں میں ہر سال تصادم پیش آتا ہے. خیرپور میں قادری تحریک کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی تھی, جس کے سربراہ سید عاشق شاہ تھے. قادری تحریک اس وقت پورے خیرپور میں تنظیم کی صورت میں موجود ہے, اس سے منسلک مدارس بھی ہیں. عاشق شاہ کی وفات کے بعد تنظیم کی سربراہی ان کے بیٹے سردار شاہ کے پاس ہے. سندھ میں خیرپور ضلع کالعدم سپاہی صاحبہ کا گھر سمجھا جاتا ہے جہاں صوبائی قیادت موجود ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں کے برعکس سپاہی صاحبہ کی جانب سے 12 ربیع الاول کو خیرپور میں ریلی نکالی جاتی ہے جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو عسکریت پسندوں، شدت پسندوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دفاعی حکمت عملی کے بجائے پیش قدمی کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے بھرپور کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
12 سال قبل حالات کی خرابی کے بعد سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تناظر میں وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو عسکریت پسندوں، شدت پسندوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دفاعی حکمت عملی کے بجائے پیش قدمی کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے بھرپور کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا اس سے قبل سیکیورٹی فورسز نے صرف دفاعی حکمت عملی اختیار کی تھی؟ لاپتہ افراد کے رشتے داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔
یہ نہیں ہے کہ پہلے سخت نہیں تھا، روزانہ آپریشن ہوتا تھا، ہر گاؤں، ہر گلی، ہر کوچے میں، پورا بلوچستان میں آپریشن ہوتا رہا، جس سے ہمارے 35,542 آدمی لاپتہ ہیں۔ کیا یہ کم جاریانہ تھا یا کم آپریشن تھا جو آج وہ زیادہ کر رہے ہیں؟
اجلاس کو بتایا گیا کہ فوجی عدالتوں میں سماعت کے لیے بلوچستان سے دہشت گردی کے 16 کیس صوبائی اپیکس کمیٹی کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ کو ارسال کیے جائیں گے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے لیے 2,000 اہلکاروں کو فوج کے تعاون سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ اس فورس میں مزید 1,000 اہلکاروں کو شامل کر لیا جائے گا۔ اجلاس میں موٹر سائیکل پولیس فورس کو بلوچستان کے دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں میں بھی قائم کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ضمانت پر رہائی پانے والے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ نواب زدہ غزین مری کا کہنا ہے کہ یہاں کے برعکس باقی دنیا میں بندوق کو آخری چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
بندوق لاسٹ ریزورٹ ہے، دنیا میں ڈائیلاگ بھی ہوتے ہیں، گفت و شنید کے ذریعے مسئلے ہوتے ہیں، جب ڈیڈ لاک ہوگا، بڑے پاور ہیں، بڑے طاقت ہیں، امریکہ جیسے اور بڑے ملک ہیں، ان کا آخری حربہ ہے بندوق اٹھانا، پہلے ڈائیلاگ ہے۔ یہاں پہ پہلا حربہ جو ہے نا بندوق ہے، وہ جب سٹیلمنٹ ہو پھر ڈائیلاگ پہ آتے ہیں۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نام نہاد آزادی کی تحریک کو ناکام بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ پرامن بلوچستان پالیسی کے تحت ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پر جانے والوں کی بڑی تعداد واپس آ کر قومی دائرے میں شامل ہو رہی ہے۔ اس پالیسی کے تحت لوگوں کو بحالی کے لیے رقوم کی ادائیگی بھی کی جا رہی ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق اب تک بلوچستان حکومت کی جانب سے اس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے 47,50,00,000 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے نمائندے سے کہا کہ وہ یہ تفریق کیوں ڈالتے ہیں کہ فوج ایک الگ ادارہ ہے جبکہ فوج حکومت کا حصہ ہے اور یہ دونوں غریب عوام کے پیسے سے پلتے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ خفیہ اداروں کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ دھرنا دینے والوں کے پاس ڈنڈے اور آنسو گیس کے شیل چلانے والی گنیں کیسے پہنچیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی سر بمہر رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ سماعت کے موقع پر آئی ایس آئی کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ ان کی جگہ وزارت دفاع کا ایک نمائندہ کمرہ عدالت میں موجود تھا اور انہوں نے بتایا کہ عدالتی فیصلے میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آئی ایس آئی کا سینئر نمائندہ عدالت میں حاضر ہوگا۔ وزارت دفاع کے اہلکار نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ وہ آئی ایس آئی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے استفسار کیا کہ ملکی خفیہ ایجنسیاں کہاں ہیں، جبکہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے دفاتر ہر جگہ پر موجود ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان مظاہرین کو ڈنڈے اور دیگر سامان کس نے فراہم کیا۔ جسٹس مشیر عالم نے خفیہ ایجنسیوں کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر چیز سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ملک کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ بینچ میں موجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے دھرنا ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے فوج الگ نہیں ہے، اس لیے اسے بدنام نہ کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اب تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جو جتنی تباہی کرے گا اتنے ہی اس کے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے حکام نے اس دھرنے سے متعلق ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دھرنے والوں کے خلاف آپریشن کی ناکامی کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ پولیس افسران میں رابطوں کا فقدان تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکار تھکے ہوئے تھے کیونکہ وہ گزشتہ 20 روز سے دھرنے کے ارد گرد اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب دھرنا دینے والوں کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا تو دھرنے کی قیادت کی طرف سے لاؤڈ اسپیکر پر پولیس اہلکاروں کے مذہبی جذبات بھی ابھارنے کے لیے تقاریر کی گئیں، جو کہ دھرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے کی ایک وجہ تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف آپریشن کی وجہ سے پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اس لیے اعلیٰ حکام کے کہنے پر مظاہرین کے خلاف کارروائی روک دی گئی اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ دھرنا دینے والوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مذاکرات شروع کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے اس از خود نوٹس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
تقریباً 12 برس میں پہلی مرتبہ بی بی سی کو وسط ایشیائی ریاست ازبکستان میں جانے کی اجازت ملی ہے۔ اس 6 روزہ دورے کے دوران بی بی سی کی ٹیم نے حکومت کی انتہائی نگرانی میں رپورٹنگ کی۔ اس دوران میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ گزشتہ برس صدر اسماعیل کریموف کی وفات کے بعد نئی حکومت کی جانب سے جو اصلاحات کی گئی ہیں ان سے عوام کتنے مطمئن ہیں۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔
یہ ہے ازبکستان، ایک ایسا ملک جس کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ریاستی معاملات میں انتہائی رازداری سے کام لیا جاتا ہے۔ بی بی سی کو 6 روز کے لیے ازبکستان کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران ایک سرکاری اہلکار مستقل بی بی سی کی ٹیم کے ہمراہ تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملک کے سابق رہنما اسماعیل کریموف کے دور اقتدار میں سیکیورٹی سروسز نے شہریوں کو استحصال کا نشانہ بنایا، جس میں لوگوں کو غلام بنانے اور تکالیف دینے کے علاوہ زندہ افراد کو ابال دیا جانا بھی شامل تھا۔
بالکل، یہ تبدیلیاں ہمارے ملک اور یہاں کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ہم خاموشی سے امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
کچھ نہیں بدلا ہے، ملک کے نئے صدر ہیں لیکن حالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے سابق صدر کے دور اقتدار میں تھے۔ وہ تبدیلی کا وعدہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ کریں اور ہو سکتا ہے نہ کریں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی تک تو ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔
میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا آئے اور دیکھے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے اور کتنی ترقی کر چکا ہے، کیسے لوگوں کو بھرپور کھانا ملتا ہے۔
اس مہینے ملک کے صدر شوکت مرزایوف نے سیکیورٹی اور استحکام سے متعلق ایک عالمی کانفرنس کی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کا اہم مقصد پوری دنیا کے لیے ازبکستان کے دروازے کھولنا ہے، جبکہ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ یہاں آج بھی جبر اور گرفتاریاں عام ہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی خالد کرامت۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آ سکتے ہیں، جہاں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں کا عنوان ہے پاکستان یہ ریاست ہے یا مولوی کے گھر کی لانڈی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے سپریم کورٹ، آئی ایس آئی اور آئی بی کبھی ملک کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ ایک اور دلچسپ خبر ہے، وہ ہے ہمارے ساتھی ذیشان ظفر نے اسے مرتب کیا ہے اور اس کے مطابق پاکستان میں سوشل میڈیا پر جب فوج کے ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کو رقم دینے کی ویڈیو گردش کر رہی تھی تو موچی کا کام کرنے والے برانس خان کی کہانی بھی فیس بک کے ایک صفحے پر موجود تھی۔ سنیچر کو فیض آباد میں دھرنا کرنے والے مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپوں میں بنارس خان کی دکان کو نامعلوم افراد نے آگ لگا دی تھی اور بقول ان کی زندگی کی جمع پونجی خاکستر ہو گئی تھی۔ فوج کی جانب سے دھرنا ختم کرانے کے بحث کے دوران بنارس خان جلی ہوئی دکان کی خاک تو بار بار ٹٹول رہے تھے کہ شاید کچھ بچ گیا ہو، لیکن نا امیدی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا۔ اس خبر کی تفصیل موجود ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری تھیں، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عبداللہ فاروقی۔
برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بریٹن فرسٹ پارٹی نامی انتہائی دائیں بازو کی برطانوی تنظیم کا مواد ری ٹویٹ کر کے غلطی کی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دو تصادموں کے دوران بھارتی فوج کا ایک کمانڈو اور پانچ مسلح شدت پسند مارے گئے ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر یمن کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا تو وہ سعودی عرب کے اہم شہروں کو نشانہ بنائیں گے۔ باغی رہنما عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز کو یہ معلوم ہے کہ ان اہداف کو کیسے نشانہ بنایا جائے جہاں زیادہ نقصان ہو۔ شام میں سرگرم امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ 500 افراد کو دمشق کے مضافات میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔